السلام علیکم, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, پیٹرک جیا انجینئر ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر احتساب کے عمل کے اوپر, حزب اختلاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یکے بعد دیگرے, اور آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان کو گرفتار کیا نیب کی لاہور ٹیم نے. اس کے اوپر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ یک طرفہ احتسابی عمل ہے, جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, شفافیت کے ساتھ احتساب کا عمل آگے بڑھ رہا ہے. اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کے پس منظر میں نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے. اس کی تفصیل ہم اپنے ابتدائی میں بیان کریں گے جب اس سیگمنٹ پہ آتے ہیں. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا مریم نواز, پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس چیئرپرسن ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان کا جو ہے ایک تفصیلی انٹرویو وائس آف امریکہ کے ساتھ, اس میں سے کچھ ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنوائیں گے. مریم نواز کی پالیٹکس یا سیاست اس وقت کیا ہے, کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے ان کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے. پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ گفتگو ہم کریں گے. گزشتہ روز بین الاقوامی عدالت انصاف کا کلبھوشن جادھو, جو کہ مبینہ بھارتی جاسوس ہیں, پاکستان نے ان کو سزائے موت دے رکھی ہے, ان کا فیصلہ جس میں سزا تو سسپینڈ نہیں کی گئی لیکن پاکستان سے کہا گیا ہے کہ ریویو کرے. تو آج بھارت کی جانب سے ان کے وزیر خارجہ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. کیا پاکستان اس مطالبے کو انٹرٹین کرے گا؟ آخری حصہ حافظ سعید, جماعت الدعوہ کے سربراہ, گزشتہ روز ان کی گرفتاری, وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. سو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ اس طرح کے جو ایکسٹریمزم ہے یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی گرفتاریاں یا ان کا کنٹرول کرنا کیسے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب, تفصیلی بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ان کی گرفتاری کے اوپر. ان کو آج لاہور میں موٹر وے میں ٹھوکر نیاز بیگ پر, جو ٹول پلازہ ہے وہاں پہ روکا گیا, اور بعد میں قومی احتساب بیورو کے اہلکاروں نے اپنے ساتھ لے گئے. شاہد خاقان عباسی کو نیب میں آج تفتیش کے لیے طلب کیا گیا تھا لیکن وہ لاہور میں موجودگی کے سبب پیش نہیں ہو سکے تھے. نیب سابق وزیر اعظم کے خلاف ایل این جی کے ٹھیکے دینے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر رہا ہے. سابق وزیر اعظم کی گرفتاری پر قومی احتساب بیورو نے ایک صدر کا اعلامیہ جاری کیا کہ سابق وزیر اعظم وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کو ایل این جی کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے سلسلے میں مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز نے بھی ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری سے قبل کے مناظر ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کے ایک اور وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے اس پروسیس کے اوپر ہم بات کریں گے. اپوزیشن میاں شہباز شریف جو کہ اپوزیشن رہنما بھی ہیں, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو سزا مل رہی ہے کیونکہ وہ میاں نواز شریف کے وفادار ہیں, ان کے ساتھ لائلسٹ ہیں اور ان کی ٹیم کے اہم رکن ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سیاسی انتقام ہیں. حکومت کے اراکین نے بھی نیب کے یہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بھی بریفنگ دی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہے اور اس میں جو بھی ڈسکرپنسیز ہیں اس کے سبب جو ہے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے, جنہوں نے بھی بدعنوانی کی ہے, ان سے سوال جواب ہوگا. یہ دونوں ورژن ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے جو کوشچننگ ہیں, سوالات ہیں یا جو تشکیق ہے لوگوں کی, اس سے بچا سکتا ہے یا اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بڑی شفافیت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے. بات ہم کریں گے اویس احمد خان لگاری, ہمیں جوائن کریں گے, مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں. فیاض یاسین ہیں ڈائریکٹر اکاؤنٹیبلٹی لیب اسلام آباد سے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, ماہر قانون ہمدان بھی ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. پہلے ہمارے ساتھ ہیں فیاض یاسین. فیاض بہت شکریہ آپ کا, خیر مقدم آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یکے بعد دیگر اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں, بھلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, بالخصوص مسلم لیگ نواز سے, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پینک ہے کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہیں, تو اس لیے جو ہے نا حکومت پینک کر رہی ہے اور ان کی گرفتاریاں اور دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. حکومت کے لیے کتنا بہتر ہے یا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے الزامات سے بچا سکتی, اور خاص طور پہ اگر یہ نیب انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے تو حکومت کے جو عہدیدار ہیں یا وہ آ کے وضاحتیں اور تائید کیوں کرتے ہیں نیب کے اس ایکشن کی؟ سو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا جاتا نیب کے اوپر کہ وہ خود بتائے کہ کس وجہ سے گرفتار کیا گیا اور کوئی بھی مقدمہ کس مرحلے کے اندر ہے؟ اینی وے یہ جو پورا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم یا ایک چل رہا ہے, کتنی شفافیت اس میں نظر آتی ہے, کتنے سوالات اس پہ اٹھ رہے ہیں؟
تھینک یو اسد حسن صاحب, اس میں تین جو پوائنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. پہلا تو جو آپ نے کہا, جو لارجر پرسیپشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کی جو مین وجہ بھی ہے, اس کی طرف بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سرکار کے جو اپنے نمائندے ہیں वो एक तरफ उसको नैब की इंडिपेंडेंस भी क्लेम करते हैं और दूसरी तरफ चीजों को फोरकास्ट भी कर रहे होते हैं कि अगली बारी किसका है और अगला नंबर किसका, और फिर उन साहब का जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज अपोजिशन से होते हैं उनका नंबर आ भी जाता है. तो ये चीजें डाउट कर रही हैं. टेक्निकली स्पीकिंग आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हियरिंग्स के दौरान नैब की कारकर्दगी के ऊपर बड़े सीरियस सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने ये कहा था कि नैब का शायद यही काम रह गया कि लोगों को गिरफ्तार करे और उनको अदालतों में पेश कर दे, और शायद तफ्तीश का काम भी वो अदालतों से करवाना चाह रहे हैं. तो ये एक हाईएस्ट फोरम से सुप्रीम कोर्ट के लेवल से ऐसी बात का किया जाना, मेरा ख्याल है ये नैब की जो कम्पिटेंस है, नैब की जो कारकर्दगी है, उसके ऊपर सवाल खड़े करता है. फिर ऐसे देखिए हाई प्रोफाइल जो फाइनेंशियल जो क्राइम्स होते हैं उनका एक तरीकेकार होता है उनकी, और फिर पॉलिटिशियंस जब इन्वॉल्व होते हैं तो इंस्टीट्यूशंस की ही सिर्फ क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, जो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका पॉलिटिकल स्टेक जो होता है वो उसके अंदर इंगेज होता है. एक सेकंड को मान भी लें आपके ये लोग जो है वो क्रिमिनल हैं, इन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है, तो जो जो गवर्नमेंट का एक्ट है वो प्रॉबेबली उनको हीरो ज्यादा बना रहा है और उनको उनका एक विक्टिमहुड की जो फीलिंग्स है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है बाइसनेस की यकतरफा जो रेड्स है उसका उसका एक इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है जिसकी तरफ आपने भी हिंट किया.
सही. अच्छा एक और जाहिर है हम तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पहले कहना चाहिए कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हूँ, उसके बाद जाके वो मुलजिम के ऊपर, और ख़ासतौर पे अगर उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो बाद में उनको अरेस्ट किया जाता है या क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है. सो ये नैब पहले गिरफ्तार करता है, कई दिनों तक गिरफ्तारियाँ रहती हैं, वो फिर जाके अदालतों में पेश किया जाता है, तो इससे तो जो हुकूमत है उसके ऊपर काफ़ी उंगलियाँ उठ रही हैं और उसमें बड़ा वजन पैदा होगा. तो फिर ये तो पूरा के पूरा जो अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का निज़ाम है वो मुतनाज़ी हो जाएगा. क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए?
अच्छा सर, इसमें इसपे दो पहलू हैं. देखिए नैब आज से इसका ये तरीकेकार नहीं रहा है कि पहले लोगों को अरेस्ट करता है और बाद में वो एस्टैब्लिश करता है कि ये इनोसेंट हैं या ये वाकई इन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है. ये पहले दिन से ही नैब का तरीकेकार ये रहा है और प्रॉबेबली आज के जो विक्टम्स हैं इनके पास बड़ा भरपूर चांस था कि इन चीजों को करेक्ट कर सकें, और आज के प्रॉबेबली जो बेनिफिशरीज हैं, पोलिटिकल बेनिफिशरीज हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कल को सेम जो जो रूल्स हैं वो शायद उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे. दैट इज वन. सेकेंडली देखें ये कहना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट ये दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ एक्सरसाइज किया जाता है ऐसी इस रूल के तहत. तो इवन किसी छोटे से टाउन में किसी थानेदार को भी अगर वो किसी को गिरफ्तार करता है तो शायद उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो क्रिमिनल है उसका उसका कसूर कितना बड़ा है या उसका गुनाह कितना बड़ा है. आपको पहले ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो जुर्म है उसको अगर आप साबित नहीं भी कर पाते, जाहिर है सारे पहलू जो है वो बिफोर हैंड तफ्तीश नहीं उनकी हो सकती, आपको एक कंक्रीट उसका जो एविडेंस है, जो लीडिंग है, जो लीड्स होती हैं आपके पास, वो होनी चाहिए. और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मेरा ख्याल है और अवाम का एक स्टेक है उनकी गिरफ्तारी के अंदर, पॉलिटिकल लीडर हैं, शायद अवाम को एजुकेट किया जाना चाहिए था कि कौन से क्राइम्स हैं, किन रीजंस की वजह से उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है. मेरा ख्याल है, मेरे जाती राय है कि उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था.
सो अब इसका पॉलिटिकल लिवरेज ऑफकोर्स, अगर इसके उसके ऊपर हम असरात पे बात करें तो जो लोग या जिन सियासी जमातों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनका इसका सियासी फ़ायदा हो सकता है, एक बात. और दूसरा ये कि इस एहतसाब के अमल को अक्रॉस द बोर्ड नज़र आने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
देखिए जो जो कल्चर है उसके अंदर जाहिर है तहकीकाती रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, ये करप्शन किसी एक पार्टी की मिरास नहीं है, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी, हर पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, और वो जो जनरल परसेप्शन है एटलीस्ट करप्शन के बारे में, लोगों का जो लाइफस्टाइल है, नैब जो एक बात यूज करता है कि इनका लाइफस्टाइल इनके आमदन से मैच नहीं करता, वो प्रॉबेबली अगर आपके पास 1100 के करीब आपके पास सारी असेंबलीज के और सेनेट के लोग हैं 1200 के करीब, प्रोबेबली 75% के केस में इट स्टैंड्स ट्रू, किसी का भी मैच नहीं करता इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी. फिर नैब हमेशा सिर्फ अपोजिशन पार्टी, और वो अपोजिशन के ऊपर जो अटैक हो रहा होता है वो भी उसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, आजकल जैसे कहा जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले आपने देखा है कि किन लोगों को टारगेट किया गया जो शायद असेंबली के अंदर बहुत ज्यादा वोकल थे। मैं बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहा कि वो लोग क्लीन थे, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो लोग मतलब वाकई जो है वो क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन इन इधर केस कॉन्टेक्स्ट बार बार रिपीट हो रहा है कि जब भी एक इंसिडेंट स्पेसिफिक कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो नैब की हो रही होती है, तो उसकी नियत के ऊपर बड़े बड़े वैलिड सवालात खड़े होते हैं। और मेरे ख्याल है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, अगर ये अकाउंटेबिलिटी उनका ऐसा मैंडेट है जिसको वो अक्रॉस द बोर्ड लेके चलना चाह रहे हैं, लॉन्गर टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, तो इस कैंपेन की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है इसको बिल्ड करना और इसको अलाइव रखना ये सरकार की और नैब दोनों की जिम्मेदारी है।
एग्जैक्टली। सेनेटर जफर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शाह साहब बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आज सबक वजीर अजम शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी गिरफ्तारी नैब के हाथों, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ज़ाहिर अपोजिशन ये कह रही है पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे के सारे उन्हीं के लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्या सैनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, और फिर जो हुकूमत के तर्जमान हैं वो आके प्राइम मिनिस्टर का ये बयान दोहराते हैं कि जी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो तासर ये मिलता है कि हुकूमत के डायरेक्टिव्स के ऊपर क्या ये चीजें हो रही हैं। हुकूमत को तो इससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखना चाहिए था प्रिंसिपली, और सजा किसी को हो जाती तो फिर ये कहना बनता भी है कि जी हम नहीं छोड़ेंगे अनटिल अनलेस रिकवरीज ना हो। सो पहले इस तरह के क्लेम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ कैसे अपने आप को कहना चाहिए कि साफ कर पाएगी कि उसका ऐसे एहतसाब के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बिल्कुल गैर जानबदाराना है। अभी तक ये जो तासर बन रहा है वो तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के खिलाफ जा रहा है।
असल साहब दरअसल परसेप्शन वैसे ही बन गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है वो अलग बात है जायज होती है या नाजायज होती है, लेकिन जिसकी हुकूमत के दौरान उस पीरियड में होती है वो सारा मलबा हुकूमत की तरफ जाता है, और लोग ये समझते हैं कि ये तो वाकई हुकूमत की कार्रवाई है और हुकूमत विक्टिमाइजेशन कर रही है। हालांकि ये भी एक रिकॉर्ड की बात है, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम मीडिया को ये पता है कि इन पर जिन जिन मुकदमात पे इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं उन मुकदमात की इंक्वायरियों और उन मुकदमात के जो छान फटक है वो उसका इमरान खान साहब की हुकूमत से या पीटीए की हुकूमत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये कोई आज की या आज से 10 दिन पहले की या 10 महीने पहले की नहीं हो रही, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इधर उधर से कहां कहां से होकर ये हुई है, और अब नैब, और फिर मजे की बात है कि नैब का अदारा और उस अदारे के बनने में और उस अदारे के चेयरमैन को लगाने में भी दूर दूर का मीलों तक कोई भी है अपना जो पीटीआई है या इमरान खान साहब है इनका कोई तलक नहीं है। मतलब अब अगर कोई पकड़ा जाता है, अगर उसने कोई जुर्म किया है, छोटा किया है या बड़ा किया है, अरबों या मिलियन या बिलियन में किया है, तो वो तो अपना साहब कोर्ट लाभ दे देगी। लेकिन ये अपोजिशन के पास और करप्ट लोगों क्रिमिनल लोगों के पास ये एक बेहतरीन डिफेंस है कि जनाब हम इसमें खिलाफ हैं और हुकूमत हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन कर रही है।
तो शाह साहब इसका दूसरा है कि जैसे वो तो जिन पे इल्जाम है वो अपने आप को अदालत में इंसाफ के कटहरे के अंदर जाके अपनी सफाई में कुछ बयान कर सकते हैं। दूसरी जानब अब जनरली ये नैब हो, ये पुलिस हो, या प्रोसिक्यूशन का कोई भी इदारा है जो इन्वेस्टिगेशन का इदारा, उनकी भी इस्तेदाद कार और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है उसका बेहतर होना चाहिए ना, कि ये पहले यकीन होना चाहिए था ना लोगों को, अगर नैब ने पकड़ा है तो उनकी इन्वेस्टिगेटर्स ने और उनके प्रोसिक्यूशंस वो पूरी तरह से तैयार है, उनके पास एविडेंसेस हैं, तब ये गिरफ्तारियां हुई हैं। देखने में ये आता है, अब देखिए राणा सनावला की गिरफ्तारी हुई है, अब 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, कोई एविडेंस जो है वो सबमिट नहीं किए जा सके हैं अदालत के अंदर, तो ये चीजें डैमेज तो करती हैं।
ये मैं अर्ज करूँ वासु साहब, ये एक बकायदा एक सिस्टम है, कोई ये तो नहीं कि उधर से पकड़ा और उधर से सजा हो गई, यानी ये बात नहीं है। एक बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, नैब का सिस्टम है, और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनका एक अपना सिस्टम है। अभी आपने राणा सादा साहब की बात की और एविडेंस आई है कि नहीं, एविडेंस तो वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। अब ये एक और अलग बात है, वो साबित करेंगे पकड़ने वाले कि हमने सही पकड़ा है, और जो पकड़ा गया है वो साबित ये करेगा नहीं मैं गलत पकड़ा गया हूँ, और वो महकमा उसको डायरेक्ट अंडर द कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस है। یعنی وہ کوئی پولیٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, پیورلی پیورلی آرم فورسز کے تعلق ہے. بلکہ اگر یہ کہیں کہ وہ لا جو ہے ہمارا وہ ایک انٹرنیشنل قسم کا لا ہے, اس کی فنڈنگ اس کی ساری جو ہے طاقت بیرونی دنیا سے جو آتی ہے وہ ساری ڈائریکٹ اے این ایف کے ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے اور وہ جواب دہ ہیں پوری دنیا کے آگے. یہ پوری دنیا کا ایک قسم کا کنسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے جس میں وہ اپنے جواب دہ ہیں. دور دور تک سول کا پولیس کا اس سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس لیے پولیس پر, ہاں ہمارے ملک کی پولیس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, میں یہ کہوں کہ وہ بالکل عدی الدین ہے, وہ جھوٹے مقدمے نہیں بناتے یا وہ, لیکن جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب تو ہمارے پاکستان میں پہلا محکمہ ہے جو پہلے انکوائری کرتی ہے نمبر ون, اور اس میں بڑا اچھا خاصا ٹائم لیتی ہے. میں خود جواب میں کر چکا ہوں, میری وہ انکوائری کر چکے ہیں انویسٹیگیشن دو سال جب اپنا جنرل مشرف صاحب حکمران تھے, تو اس میں پہلے انکوائری کرتے ہیں, انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے بعد جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سفیشینٹ ایویڈنس ہے ہمارے پاس, ہم اس کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور سزا دلوا سکتے ہیں, وہ اریسٹ کر لیتے ہیں. اور اریسٹ مارچ وائے جو چیئرمین آف دا سینٹ ہے اس کے دستخط کے علاوہ کوئی اریسٹ ہو ہی نہیں سکتی, کوئی دستخط اور کرتا ہی نہیں, اور نہ کوئی وہ گرفتاری جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتی ہے. اب اس لیے اگر ان کی انکوائریاں بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اگر یہ کک بیک لیتے رہے ہیں یا کوئی اور یہ اپنا کرپٹ پریکٹس کرتے رہے ہیں, تو اس میں اگر وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کو کہہ دینا کہ جناب حکومت پاکستان جو ہے وہ ذمہ دار ہے یا وکٹمائزیشن, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط اور بھونا الزام اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
فیاض یاسین صاحب, ایک ہوتی ہے کرپٹ کے پاس, فیاض یاسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر اکاؤنٹیبلٹی لیب ہے. فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہوتی ہیں کرپٹ پریکٹسز ہیں یا جیسے کک بیکس کی بات ہوئی کہ وہ پروون ہوں کہ اس ڈیل میں یہ کک بیکس اس چینل سے اے بی سی تک پہنچی ہیں, سو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, انتظامی کوتاہیاں ہوتی ہیں. سو یہ جو تھن لائن ہے اس کو بھی تو سمجھنا یا ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. کرپشن اور ارریگولیرٹی, اس میں کیا دونوں میں نیب اسی طرح فعال آ سکتا ہے؟
اس میں دو چیزیں دیکھیں, وائٹ کالر کرائم آج کل اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو لوگ اس کے اوپر پریڈیٹر ہیں جنہوں نے جو ان کو کمٹ کرتے ہیں ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ ٹولز ہیں کہ شاید سرکاری اداروں کے بس میں جو ڈیولپ ورلڈ ہیں ہمارے کنٹریز ہیں ان کے اندر بہت آسانی سے یہ پاسبل نہیں ہوتا. اب شاید خاتون عباسی صاحب کے کیس میں پرٹیکولرلی لے لیں کہ جب یہ بات ہوئی تھی ایل این جی کے کیس کی اور کہا گیا تھا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ قیمت پے کر کے جو ہے وہ قطر کے ساتھ یہ سودا کیا ہے, میرا خیال ہے اس وقت کی گورنمنٹ کو اگر وہ ان ریٹس کو ٹرانسپیرنٹلی شیئر کر دیتی لوگوں کے ساتھ کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے پریویلنٹ ریٹس ہیں اور ان ریٹس کے اوپر ہم نے سودا کیا ہے, تو آج یہ سچویشن ان کو نہ دیکھنا پڑتی ہوتی. تو اس وقت جب میرا خیال ہے حکومت کے اندر ہوتے ہیں اور آپ ایک جو ایک ڈیٹا جو ہے جو انفارمیشن ہے جو پبلک پراپرٹی ہے جب آپ اس کو ٹائملی شیئر نہیں کرتے تو اٹ آلسو کمز بیک ٹو بائٹ یو ریگارڈ لیس کہ وہ ایک جو ہے وہ سسٹم کی نیگلیجنس تھی یا وہ واقعی کرپشن تھی. جو سو کالڈ جمہوریت پسند جو لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بعض دفعہ ان کو جو افیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. جہاں تک نیگلیجنس کی بات ہے میرے خیال ہے پاکستان کے اندر جو پروکیورمنٹ کے رولز ہیں وہ ایک اوور ریگولیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر کہ آپ کو ایک ایک اسٹیپ کے اوپر اتنا زیادہ وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو الاؤ نہیں کرتی. سو کالڈ وہ ایک بات کی جاتی ہے کہ آپ ایک چپراسی تک کو ریکروٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو بیوروکریسی الاؤ نہ کرے, تو دے آر ویری گڈ وتھ دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ وہی بیوروکریسی راستے بھی دکھا رہی ہوتی ہے کہ ان رولس کو جو ہے پامال کیسے کیا جا سکتا ہے, ان سے بینیفٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ خود پارلیمنٹیرینز ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب رہے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو اگر نیب کا جو سسٹم کے اندر جو لکمناز ہیں وہ کیا ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ کو ہاؤ دے کین بائٹ دیم, پروبلی دیٹس وائی دے آر سفرنگ.
جی فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیں, اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو سے کچھ اقتباسات آپ کو سنوا کے آپ کا ورژن اس میں شامل ہم کرنا چاہیں گے. اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے مسلم لیگ نواز سے کوشش کی,
اجازت نہیں مل سکتی,
دو سے تین منٹ ہمیں اور دے دیجیے,
جا رہا ہوں کہیں اجازت نہیں مل سکتی,
دو سے تین منٹ اگر ہم آپ کے اور آپ کو زحمت دے سکیں, 2 سے 3 منٹ.
چلو کوئی 2 منٹ کی کوئی بات نہیں. ہاں
بالکل 2 منٹ کے لیے آپ کو ایک بریک. بریک کے بعد سامعین واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسور امام. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی رانما وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ, جو کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی بھی ہیں. اہم کردار ان کا اپنی پارٹی کے اندر. ان کے ساتھ وائس آف امریکہ کے لیے ہماری کلیگ ارم باسی نے ایک تفصیلی انٹرویو کیا ہے جو آج یوٹیوب چینل کے اوپر ریلیز بھی ہوا ہے. یوٹیوب کے اوپر ابھی وہ موجود ہے. اگر آپ وائس آف امریکہ کے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں یا یوٹیوب میں وائس آف امریکہ سرچ کریں مریم نواز کے انٹرویو کو, تو آپ کو وہ سننے کو مل سکتا ہے. اور انہوں نے اس انٹرویو میں جو 2-3 باتیں کہی ہیں میں ساؤنڈ بائٹ بعد میں سنواؤں گا, چونکہ ظفر علی شاہ صاحب نے جانا ہے تو پہلے ان کا میں ریئیکشن لے لوں گا. ایک تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آج بھی اگر وہ ان کے لفظوں میں وہ کسی کے جوتے صاف کریں تو انتقامی کاروائی سے بچ سکتی ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہ اپنی سیاسی جد و جہد, ان کے الفاظ میں, مستقبل کی حکمت عملی اور پاکستان کی سیاست میں غیر سیاسی جو قوتوں کا مبینہ کردار ہے, اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے. پاکستان کے اندر وہ میڈیا فریڈم کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ مارشل لا ہے, سویلین مارشل لا کی سچویشن ہے, اور نہ صرف سیاستدانوں کو کے انٹرویوز روکے جا رہے ہیں بلکہ کئی ایک صحافیوں کے جو ٹویٹر ہینڈل ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ساتھ ساتھ سول ملٹری تعلقات پہ بھی یہ کہتی ہیں کہ سچویشن ہمیشہ کوئی آئیڈیل نہیں رہی ہے. جمہوریت کے اندر انٹرپشنز رہی ہیں اور انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ابھی بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ رہتا ہے. سول ملٹری تعلقات پہ ان کا یہ موقف تھا میڈیا کبز کی. آپ کو بتا دی فیوچر اسٹریٹجی میں جو کہتی ہیں کہ وہ بالکل ظاہر ایک باپ کی حیثیت سے بھی اپنے والد نواز شریف کے لیے ایفرٹس کریں گی, لیکن وہ ان کے بقول وہ پاکستانی بھی ہیں اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے وہ نکلیں گی اور عوام کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے. یہ میں ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنواؤں گا, لیکن چونکہ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے جانا ہے سو ان کا ورژن پہلے لے لیتے ہیں. سر, میں نے آپ کے سامنے ان کا موقف رکھا ہے, 2-3 اہم جو نکات تھے ان کے انٹرویوز میں سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں 2019 میں امریت نہیں دیکھ رہے, لیکن عمران خان کے جو اقتدار کے لیے ہر جمہوری اقدار کو روندنے کو وہ تیار ہیں. سول مارشل لا کی مثال انہوں نے دی ہے, کیا کہیں گے آپ؟
اصل صاحب, سچی بات ہے کہ مریم بی بی پاکستان کی فیوچر میں ایک بہت بڑی ایک لیڈر کے طور پر ایمرج ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں دوسری, میرا تعلق دوسری جماعت سے ہے, ان کا تعلق دوسری جماعت سے ہے. وہ نہ صرف ایک جینیس قسم کی سیاستدان ہے بلکہ جس جن مشکل حالات میں وہ ایک فیس کر رہی ہے, جس وقت کہ جس کا والد جیل میں چلا گیا ہو, بھائی یہاں پر موجود نہ ہو, پارٹی کے اندر بکرنگ ہو, پارٹی کے اندر انتشار ہو اور ایک اکیلی, تو ان میں بڑے گٹس ہیں اور بڑی یہ ایمرج ہو رہی ہے ایک بہت اچھے لیڈر کی حیثیت سے. لیکن تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ چونکہ دائیں بائیں ان کے جو کٹھے لیڈر ہوئے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, جن کو میں جانتا ہوں, جن کے میں ساتھ رہا ہوں, ان کا کوئی جو ویژن ہے اور ان کی جو کوئی اپروچ ہے پولیٹیکل, وہ اتنی صاف ستھری اور اتنی کلیئر نہیں ہے جتنی خود مریم نواز کی ہے. تو اب بلکہ لوگ تو یہ سارا کہتے ہیں جی کہ یہ مریم نواز صاحب کچھ کر رہی ہے. مریم نواز چونکہ زہر ہے مقابلہ کر رہی ہے بہت ساری, ابھی انہوں نے مثال بھی دیا کہ اگر میں یہ کر دوں تو جو میں نہیں کرنے کے لیے تیار. یہ ایک بڑے مشہور یہاں کے فکرے اور مکالمے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے بہت سارے لوگ جو ہیں کرپشن میں پھنسے ہوئے ہیں, خود مریم بی بی کا خاندان جو ہے وہ کرپشن میں بڑا انوالو ہے, اور جس کی وجہ سے بلکہ میرا خیال ہے شاید مریم بی بی کو خود بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ مریم بی بی جو ہے ڈیٹرمنڈ ہے, بڑا اس کے استحکامت ہے اس کی سوچ میں, اس کی مقابلے میں.
تو کیا اس استحکامت سے جیسے وہ کہتی ہیں کہ جد و جہد ایک سٹرگل ہے, وہ اپنی جنگ جیت بھی سکتی ہیں بھلے اپنے والد کی رہائی کا معاملہ ہو یا آف کورس ملک کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ہو, تو کیا وہ جنگ جیتنے کی بھی پوٹینشیل رکھتی ہیں؟
لیکن جیت ظاہر ہے جب کوئی بھی جنگ ہو, کرکٹ کی ہو, ہاکی کی ہو یا سیاست کی ہو, تو اس میں کوئی جیت یا ہار دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر تھوڑی سی گرومنگ ہو جائے مریم بی بی کی ان کے ساتھ, کوئی تجربہ کار اور آنسٹ قسم کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ لگ جائیں اور ان کو گائیڈ کریں اور ان کو گروم کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ مریم بی بی جو ہے وہ اپنی یہ جنگ جس کا اس نے اعلان کر دیا ہے اور جو کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے, تو یہ جیت بھی سکتی ہے. اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا.
بہت شکریہ زبر علی شاہ صاحب, تحریک انصاف کے رہنما, آپ ہوتے آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہمیں سائرہ افضل تارڑ صاحب نے جوائن کیا ہے, سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہے. سائرہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اگرچہ مریم بی بی سی کی ہم وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو پہ ہم بات کر رہے تھے اور رد عمل بھی ہم ان کا لے رہے ہیں اور اس انٹرویو کے کانٹینٹ بھی ہم آگے چل کے شیئر کریں گے, لیکن ہمارا جو پچھلا سیگمنٹ تھا وہ ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کر رہے تھے, جو آج گرفتاری ہوئی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی. مسلم لیگ نواز اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں اس کو سیاسی انتقام کہتی ہیں, نیب اور حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قانون کی عملداری ہے. کیا ہے ایکچوئل سچویشن, اور کیا یعنی مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو, جن کے اوپر بھی الیگیشن ہے, اگر وہ اپنے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے دیں یا ان کے پاس اگر ایویڈنسز ہیں, شواہد ہیں, وہ دے دیں, تو ان چیزوں سے وہ بچ سکتے ہیں نا. بتایا گیا ہے کہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ارم عباسی بھی ہمیں جوائن کریں, ہماری کلیگ جنہوں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا, سو ہم انٹرویو کے کانٹینٹ سے ہٹ کے ان سے جان سکیں کہ مریم نواز کا مورائل کیسا ہے اور وہ کس انداز میں گفتگو کر رہی تھیں. تو آپ کو چلو سنواتے ہیں, سول میریٹری تعلقات کے اوپر مریم نواز صاحبہ سے سوال پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہے اسٹیٹ آف سول میریٹری ریلیشن شپ, تو کیا کہا انہوں نے.
دوسرا, آپ نے سول میلٹری امبیلنس کی بات کی, جو امبیلنس ہے وہ ان دا فرسٹ پلیس ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے, ہمارا آئین ہے, وہ جو گرین بک آف کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ہر ادارے کا رول, اس کا ڈومین, اس کی اتھارٹی کمپلیٹلی کلیئرلی آؤٹ لائنڈ ہے, ڈیفائنڈ ہے. حکومت چلانا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کے ریپرزینٹیوز کا کام ہے. تو اگر اس بیلنس کو ایک طرف زبردستی پاور اور مائٹ کے ذریعے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ امبیلنس کریٹ نہیں ہوگا, وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا, جو ہم اب دیکھ رہے ہیں. اور اب دیکھیں پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ہسٹری ہے نا, وہ اس میں ڈیموکریسی, اٹ از اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان, تو جمہوریت جو اس میں ہے نا, وہ 70 سال سے سسپینڈڈ رہی ہے, کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی.
جی, مریم نواز صاحبہ کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا سول ملٹری امبیلنسز کے اوپر. ارم عباسی نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ میڈیا کبز ہیں, ان کا اپنا انٹرویو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا کچھ دن پہلے, آصف علی زرداری صاحب سابق جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا انٹرویو جو ہٹایا گیا, سو اس پہ ان کی ٹیک کیا ہے, سو مریم نواز نے اس بارے میں کیا بتایا.
مریم نواز کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی, ابھی تو میں ریلیز ایڈریس کروں گی, پروٹیسٹ ریلیز ہیں, جس کے اندر میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ صرف نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے وہ ریلی نہیں ہوگی, وہ رول آف لاء کے لیے بھی ہوگی, وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہوگی, وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے بھی ہوگی, اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ اس سب کے لیے میں لڑوں گی. میں میڈیا کے اوپر جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لڑوں گی, جو ہیومن رائٹس پہ, جو آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ, فریڈم آف میڈیا پہ, پریس پہ جو پابندی لگی میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. وہ جو تاجر برادری, جو سیلری کلاس, جو عام آدمی جس کی 20,000 روپیہ تنخواہ ہے, جس کے گھر میں اب فاقے آ چکے ہیں اتنی مہنگائی کی وجہ, میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. تو یہ تو میرا ابھی ایجنڈا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے جائیں گے, میں اپنی اسٹریٹجی ساتھ ساتھ میری بھی ایوالو ہو رہی ہے.
جی, مریم نواز صاحبہ, ایکچولی ساؤنڈ بائٹ جو ہم آپ کو سنوانا چاہ رہے تھے ان کا دوسرا, سول میڈیا پابندیوں کے اوپر, یہ تیسرا ہم نے آپ کو سنایا جس میں وہ بات کر رہی تھی کہ ان کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بڑی تائید حاصل ہے, وہ نہ صرف اپنے والد کی رہائی کے لیے آف کورس جد و جہد کریں گی, بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی مختلف طبقات ہیں جن کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, وہ ان کی کاز کو لے کر آگے بڑھیں گی. اب ہم آپ کو بتواتے ہیں کہ میڈیا پہ بظاہر جو پابندیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں.
دیکھیں ماضی میں بھی کبھی یہ کچھ نہیں ہوا. ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے نا, تو جب مارشل لاز لگتے ہیں تو وہ اناؤنس ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ سب چیزیں سسپینڈڈ. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں ڈیموکریسی کے فساد ہوتے ہوئے بھی بدترین مارشل لا, سویلین مارشل لا, بدترین جو ہیومن رائٹس کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف جو پریس ہے اس کی, آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیز دیٹ ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. بات یہ ہے کہ صرف مریم نواز پہ پابندی نہیں, آصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو نہیں چلا, صرف پولیٹیشنس پہ یہ پابندی نہیں, یہ پابندی میڈیا ہاؤسز پہ بھی ہے, یہ پابندی جرنلسٹ پہ بھی ہے. ابھی چند دن پہلے 3 جرنلسٹ, بڑے بڑے وہ ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں, اور ان کے ٹویٹر ہینڈلس جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے, اور کئی رناؤنڈ صحافی جن کی ایک اپرائٹ صحافی جو ہیں, جن کا واقعی کام صحافت ہے, میک شفٹ صحافی نہیں ہے وہ, ان کی نوکریاں چلی گئیں کیونکہ وہ ٹی وی پہ وہ بکنے کو تیار نہیں ہوئے. تو میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا کہ آپ فلاں 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 شخص کا یا تو پروگرام بند کریں, اور پھر پروگرامز بند کیے, جب وہ آرٹیکل لکھتے تھے ان کے آرٹیکلز بھی بند کر دیے, ان پہ پابندی لگ گئی.
جی سامعین, یہ تو آپ گفتگو سن رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی وائس آف امریکہ کے ساتھ, ان کا تفصیلی انٹرویو وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو voa.com پہ بھی موجود ہے, اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی. اور تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے, آف کورس یہاں پہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے لوگ چاہیے تھے جو اس پہ اپنا رد عمل دیتے, اور وہ رد عمل ہم نے پہلے اسٹیٹمنٹ دہرا کے پڑھ کے ظفر علی شاہ صاحب سے لے لیا. اور پچھلا جو سیگمنٹ تھا جس میں ہم اکاؤنٹبلٹی کے نظام کے اوپر اور آج ہونے والی گرفتاریوں پہ بات کر رہے تھے, اس وقت ہمیں مسلم لیگ نواز سے ان کی لیڈرشپ سے کوئی نمائندے نہیں مل سکے. تو ابھی اویس احمد خان لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیا کہیں گے آج جو گرفتاری ہوئی؟ مسلم لیگ نواز سیاسی انتقام کہتی ہیں, پی ٹی آئی جو ہے اور نیب کے جو ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل قانونی اور شفاف کاروائی ہے. کس طرح یہ اکاؤنٹبلٹی کا نظام آگے بڑھ رہا ہے؟
دیکھیے جی, اس تمام چیز میں کون جی بینیفٹ کر رہا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں نا, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے, لوگ اندر اریسٹ ہو کے بغیر کسی چارجز کے پھر باہر آ جاتے ہیں, کوئی ان کے اوپر آگے چیز نہیں چل رہی, اس کا سب کا سیاسی فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ وہ ایک سال جو پچھلا پاکستان میں گزرا ہے اس نے عوام کے لیے مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں لایا. نمبر ون مہنگائی لایا ہے, اس کے اوپر جب اپوزیشن بولتی ہے تو اپوزیشن کی آواز اس قسم کی اریسٹ سے دبتی ہے. آپ کے مین فرنٹ اوپنرز جو پلے کر رہے ہوتے ہیں میڈیا میں اور چیزوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز کچھ عرصے کے لیے غائب ہوتی ہے کیونکہ وہ حوالات میں ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ حکومت کو پہنچتا ہے. ان کی نااہلی, ان کی غیر ذمہ داری, ان کی لوگوں کے اوپر مہنگائی کا طوفان آنا, اس سب کا ایڈوانٹیج پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے جس کے اوپر آواز نہیں اٹھی. ان کی سوچ ہے, ان کو پہنچ رہا ہے. عام عوام اس چیزوں کو سمجھ کے اور اپنے اوپر جو مصیبتیں اور جو کٹن حالات ہیں ان کو بڑا فیل کرتے ہوئے برداشت کر رہی ہے اس وقت. ایک نہ ایک دن انہوں نے اس کا ریئیکشن لوگوں نے دینا ہے. چاہے آپ ہماری آواز اسمبلیوں کے اندر آہستہ کرواتے ہیں, ہماری ریکوزیشن کے اوپر صوبائی اسمبلی کے اندر جب اسمبلی بلاتے ہیں اسی دن اس کو پروروگ کر دیا جاتا ہے. تو جو ہمارے جو لوگوں کے حق میں ان کے حقوق کو کی آواز بلند کرنے کے لیے جو جی موقع ہیں وہ ان چیزوں سے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا آپ کو یہ بتاؤں حضور کہ وفاقی وزراء بھی ہیں, آپ دیکھیں آج اتوار سے لے کے ابھی تک 5-6 دن گزرے ہیں, کسی ایک وفاقی وزیر نے ایک بھی عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ یا ایشو کے اوپر ڈسکشن نہیں کی. میڈیا مکمل طور کے اوپر انہی گرفتاریوں اور کرپشن کے ایشوز کے اندر بالکل پھنسا ہوا ہے, نہ پیسے ریکور ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کے حالات اس رخ کی طرف جا رہے ہیں جس رخ کے اندر عوام کی بھلائی نہیں ہو رہی. تو یہ بہت اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن, اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا نہ کرے جہاں ڈیموکریسی کو کسی قسم کا خطرہ ہو.
غاری صاحب یہ بات تو یا یہ کہنا چاہیے پہلے تو تھوڑا مختلف ہے کہ اگر حکومت ڈلیور نہیں کری تو آف کورس اس کے اوپر یا اس کی پرفارمنس کے اوپر الگ سے سوال ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کے اوپر یا پھر خاص طور پہ گرفتاریوں کے بعد یہ سوال اگر اٹھائے جائیں, سو گرفتاریوں کے بعد تو صرف اپنی وضاحت جو ہے نا وہ زیادہ کھل کے آنی چاہیے کہ میرا دامن اس طرح سے صاف ہے یا یہ ہے وہ منی ٹریل یا یہ ہے میرے پاس ایویڈنسز اور یہ جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں, اگر اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو تو یہ بہتر نہیں ہے؟
دو قسم کے فوکسز ہوتے ہیں نا جی, جب سٹیٹ یا حکومت کا کوئی ادارہ آپ کے اوپر ایک الزام لگا کے آپ کو اریسٹ کرتا ہے تو اس کو تو آپ کورٹ آف لا کے اندر ہی کنٹیسٹ کرتے ہیں نا.
صحیح,
یہ تو میڈیا کے اندر میڈیا ٹرائلز ہونا اور حکومت کی طرف سے الزامات آنا اور یہ چیزیں, یہ تو اسی کی وجہ سے تو پاکستان کے اندر ایک کانفیڈنس کا لیول ختم ہو رہا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو اپنے الزامات کو اور ان چیزوں کو میڈیا سے ہٹا کے اور کورٹ تک محدود رکھیں, اور جو جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس نے تو اپنے آپ کی صفائی کورٹ کے اندر ہی دینی ہے نا, اس کو کورٹ کے اندر بھی دینی پڑی ہے, میڈیا کے اندر بھی دینی پڑی ہے. تو یہ جو دو رخی فائٹ ہے کہ جب تک اس کے خلاف چاہے ثبوت ملے نہ ملے, کچھ ہو یا نہ ہو, اس کو رگڑتے جاؤ, اس کی ریپوٹیشن کو میں بھی اگلے کو رگڑتا جاؤں. تو یہ جو آپ چین کے اندر دیکھیں نا, چین کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پچھلے 3-4 سال سے شروع ہوا ہوا ہے, اس کے اندر جو ایک رویہ ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, وہ آخر تک تحقیق کرنے کے بعد اور پھر ٹھپ کر کے آپ کو اٹھاتے ہیں جب آپ کے لیے کورٹ کے لیے ہر چیز تیار ہوتی ہے نا. یا تو تحقیق اور انویسٹیگیشن کے حصے کے اندر گرفتاریاں ہوتی ہیں نا.
صحیح,
تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس انڈر کوشچن آ جاتا ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کے, میں بذات خود اور میری جو پارٹی ہے وہ, ہم اب وہ بار بار بیان کر چکی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
اکاؤنٹیبلٹی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ایک تو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی آلسو نیڈس ٹو بی ڈن ان اے مینر وچ از سین ٹو بی ٹرانسپیرنٹ.
ایگزیکٹ, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک اور بات بھی, ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسی ایشو کے اوپر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں, یہ ایل این جی کیس ہو یا ایون میاں نواز شریف والا, سو یہ سارے مقدمات ایسے ہیں جو اس حکومت نے تو بنائے نہیں ہیں, وہ پہلے سے ہیں, اور جو نیب ڈیزائن کیا ہے یا جو بھی اس کا اسٹرکچر ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں بنایا, تو پی ٹی آئی کیسے اس کے اوپر الزام عائد کیا جا سکتا ہے؟
یعنی پی ٹی آئی کے اوپر, دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر الزام اس طرح جناب ہو رہا ہے کیونکہ آپ آج ایک منٹ کے لیے اس چیز کو ذرا جی سوچیں اور اسی مفروضے کے اوپر چلیں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ لاہور میٹرو کے خلاف ویسی آئی ہوتی جو ان کی پشاور میٹرو کے خلاف آئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو لاہور میں آج کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہوتی. پشاور کی میٹرو کی بس کے خلاف ایک بین الاقوامی ادارہ ایک اپنی رپورٹ پیش کرا جس نے اس کی فنڈنگ کی ہے اور کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنے بھی وزراء صاحبان آج حکومت کے اندر ہیں ان میں سے جن کے اوپر الزامات ہیں ان کے اوپر اسی تیزی سے کام نہیں ہو رہا جو حکومت کی اپوزیشن والوں کے اوپر ہو رہا ہے. میں یہ آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اندر جتنے بھی لوگوں نے پیسہ اس ملک کا جی لوٹا ہے ان کو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں, لیکن نہیں کیا جا رہا وہ جس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ حکومت اور یہ نیب کا ادارہ جو سکت کر رہا ہے اس کے پیچھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسٹریٹجی ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے, فائدہ پہنچ رہا ہے حکومت کو اس چیز کا. حکومت کے خلاف جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ بھی, ان کے متعلق بھی اگر بات کرو تو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو فراڈ سے بچوانا ہے. ارے بھائی, 99.99% لوگ میرے اندازے کے مطابق ہر پارٹی کے اندر صحیح ہیں. اگر جنہوں نے غلطیاں کی ہیں اگر ان کو آپ ایک سائڈ پہ بھی رکھیں تو پارٹیز کی جو ووٹ بینک ہے عام عوام تو صحیح ہے بیچاری, اس کی 99.99% لیڈرشپ بھی ٹھیک ہے. آپ بغیر ثبوت کے پھر آپ کی یہ جو ججز کا ایک معاملہ ایک سکینڈل اٹھا اس کے اوپر جی جوڈیشری کے اوپر کوشچن مارک سامنے آ رہے ہیں, تو اس وقت پاکستان کے اندر سارے جو ووٹرز ہیں وہ عمران خان کی بہت ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اس کی ایک فرسٹریشن کی وجہ سے اور اس کے رویے کی وجہ سے پانی ٹرانسپیرنسی کے بجائے دا واٹر از گیٹنگ مرکیئر, دھندلا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر شک پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے.
بہت شکریہ ویسے احمد خان لغاری صاحب, آپ نے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. چند سیکنڈ کی ایک بریک سامنے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے لیے. جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور بھارت سے جنرل دیپانکر بینرجی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکا واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ, بھارت کے مبینہ جاسوس کلبھوشن جادھو ان کی سزائے موت کے ریفرنس میں جو پاکستان میں ان کو سنائی گئی تھی, بھارت کی یہ پیٹیشن کہ ان کو رہا کیا جائے وہ مسترد ہوئی, اور پاکستان سے بہرحال یہ کہا گیا کہ وہ فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے یا اس کو ریویو کرے, فورم کا تعین بھی پاکستان نے آج خود کرنا ہے. یہ الگ بات پاکستان کے اندر پاکستان میڈیا اس نے اپنے طور پہ اس کو انٹرپریٹ کیا, اور جے کئی ایک پوائنٹس کے اوپر جو پاکستان کا نقطہ نظر مسترد ہوا تو اس میں بھارت نے اس کو سیلیبریٹ کیا یا اس کے میڈیا نے اس کو اپنی فتح قرار دیا. اب کونسلر رسائی کی بات ہے, لیکن اس دوران ایک مطالبہ سامنے آیا ہے بھارت کے وزیر خارجہ کی جانب سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ کلبھوشن کو بھارت کو واپس کر دے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ بھارت ان کو واپس لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کلبھوشن سے مراسلت, کونسلر رسائی, جیل میں ملاقات اور قانونی امداد فراہم کرنے کے حق سے بھارت کو محروم کیا گیا تھا. سو کل بھی ہمارے پینلسٹ نے اس پہ بات کی تھی کہ شاید ایک بار پھر یہ معاملہ در حقیقت پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے کورٹ میں ہے, اور عالمی عدالت انصاف نامنی بھی اس طرح کے فیصلوں میں کوئی پوری اتھارٹی کے ساتھ اور پوری کلیئرٹی کے ساتھ وہ جو فیصلے نہیں دیا کرتی, لیکن جو جہاں جہاں ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں ان کو وہ یہ واضح کیا کرتی ہے. سو اب کیا واقعتا پاکستان اور بھارت انگیجمنٹ کی طرف جائیں گے, اور جیسے پچھلے دنوں سخت کشیدگی کے دوران ابھی نندن پائلٹ جو بھارت کے تھے ان کے مقدمے میں جس طرح کا ایک پاکستان نے ڈیسیژن لیا جس کو سراہا بھی گیا پرائم منسٹر عمران خان کے کہ ان کو واپس کیا گیا, سو کیا یہاں بھی کہ قیدیوں کی تبادلہ ہی اس مقدمے کو حقیقی طور پہ کسی انجام پہ لے جائے گا, پاکستان اور بھارت کو انگیج کر سکتا ہے, یا اس میں مزید جو ہے کچھ مشکلات آ سکتی ہیں تعلقات میں؟ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے, بھارت سے میجر جنرل دیپانکر بینرجی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. جنرل امجد شعیب صاحب آپ فرمائیے گا, بھارت کا جو یہ مطالبہ ہے کہ ان کو واپس کیا جائے, کیا دونوں ملک بائی لٹرلی ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ سے اس طرح کے ایشوز کو حل کر سکتے ہیں, آگے چل کے قیدیوں کے تبادلے پہ بات ہو سکتی ہے, یا کسی عدالتی فورم کے اوپر, اگین عدالتی فورم ایک بار پھر پاکستان کا ہی ہوگا وتھ کونسلر ایکسس انڈیا کو دینے کے بعد, وہاں پہ کلبھوشن جادھو کا فیصلہ ہوگا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارا کچھ ہم بائیلیٹرل ہی کرتے رہے, اور بائیلیٹرل میرا خیال ہے انڈیا کا ہمیشہ اسٹانس بھی رہا, لیکن اس کو تو عدالت میں انڈیا لے کے گیا, پاکستان تو نہیں لے کے گیا. تو اب وہ اس کی شکل بدل چکی ہے, اب ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ, ایک ججمنٹ آ چکی ہے, اور اب اس کو کہنا کہ واپس وہ بائیلیٹرل ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اب تو ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن دونوں سائڈس کو کرنی چاہیے, خواہ پسند کرے کوئی اچھا لگے نہ لگے, لیکن آئی تھنک دی سولاز وے آف ڈوئنگ تھنگز کہ کورٹ کو, ہمیں بھی بہت ساری آبجیکشن ہیں ان کے ججمنٹ میں, بہت سارا کچھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اوور لک کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جب کورٹ کا آپ نے جو ریسٹرکشن تسلیم کر لی تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے مناسب رستہ یہی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ جو ججمنٹ ہے وہ آپ اس کو عمل درآمد اس پہ کریں, اور اس کی روشنی میں جو پاکستان کے لیے جو اسٹیپس ہیں میرا خیال ہے وہ اٹارنی جنرل ابھی اس کو लीगली एग्जामिन करके तो उसकी वजाहत कर देंगे कि जो कोर्ट की जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है यहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा और कुछ हो सकेगा, और जो रिव्यू वगैरह है वो यही नेचुरली हमारे चूंकि जुडिशियल सिस्टम में होना है तो वो ऑलरेडी इसकी प्रोविजन मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में अपील वगैरह करके तो उसका रिव्यू उसके साथ हो जाता है और अपील का भी फैसला हो जाता है। मैं खाली यही प्रोसीजर चलेगा यहाँ पे, और तो इसके अलावा मैं नहीं देखता कि कोई और नई चीज़ होगी।
जी जनरल मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब, वेलकम, आपको भी कहते हैं। आपके ख्याल में अब कुलभूषण जाधव का मामला एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के पास है, बेसिकली तो पाकिस्तान की अदालतों में है, सो क्या कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट कोई रास्ता निकाल सकती है, और या फिर यह है कि एक लंबा मुकदमा आप फोर्सी करते हैं कि वो चलेगा और फिर देखेंगे कि क्या फैसला होता है? जी दीपांकर बैनर्जी साहब, आप मुझे
अलग अलग, अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो बात है हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन है उसके मुताबिक चले। देखिए उसमें को जैसे डिसीजन लिए हैं वो कुछ भारत के पक्ष में भी है और कुछ पाकिस्तान के पक्ष में भी है। इसमें उनको जो ठीक थे वो न होने के कारण उनका जो पनिशमेंट दिया गया था उसके ऊपर चैलेंज हुआ है। अभी मैं समझता हूँ हम अगर लीगल प्रोसीजर से अगर निकले और यही कार्रवाई हम करते रहें और दोनों साइड अपने अपने पोजिशन से चलें तो ठीक है, हो सकता है कि एक मासूम एक आदमी का कुछ हो जाए, डिसीजन हो जाएगा कोर्ट में पाकिस्तान में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है इसमें कोई असर नहीं होगा, खराब से खराब ही चलते रहेगा। भारत का पोजिशन एक तरफ का है कि जब तक पाकिस्तान से भारत के वर्खिलाफ टेररिज्म के मुताबिक कार्रवाई ना हो, भारत कोई तरह से पाकिस्तान के साथ सौदा नहीं करना चाहता है और पीस और कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं सकता है जब तक कि पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर लगे हुए हैं। पर एक मौका है अगर ये पाकिस्तान सोचता है विचार करके कि इस वक्त एक मौका है कुलभूषण यादव को हम पाकिस्तान छोड़ दें, जो भी है छोड़ दें, क्या हो गया, एक आदमी का है बातचीत है। इससे मैं सोचता हूँ कि एक पॉजिटिव सिचुएशन हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में।
लेकिन पाकिस्तान ये कहता है ना, जनरल साहब ये बताया ना कि पाकिस्तान अभिनंदन को एक तरह से एक्टिव वार, स्टेट ऑफ वार आप उसको कह सकते थे ना, कि पहली दफा है कि रियल स्ट्राइक 50 साल के बाद पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान ने वापस कर दिया, सो फिर भी कोई बड़ी कोई टेंजिबल तब्दीली तो नहीं आई भारत की तरफ से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए?
सिचुएशन कुछ बदला नहीं है, टेररिज्म का चार कार्रवाई पाकिस्तान से जो चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं हुआ है। अभी ठीक है, अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं आप अमेरिका में, कुछ नोशनल का कार्रवाई किए हैं पाकिस्तान के बीच में जो टेररिस्ट हैं उसके बरखिलाफ, ये तो हमसे कोई भारत में कोई इससे कोई खास जरूरत नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनके एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं, उसी मुताबिक कुछ कार्रवाई हो रहा है। भारत में कोई इसके कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर सिचुएशन बदली करने का जरूरत है, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, तो कुछ अलग सा बातचीत करना पड़ेगा, अलग सा कार्रवाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, क्योंकि
आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। जनरल अमजद शुएब साहब आप फरमाइएगा, पिछले कुछ अरसा गालबन एक दो साल पहले एक पाकिस्तान के रिटायर्ड कर्नल है, मैं इस वक्त नाम उनका भूल रहा हूँ, जिनकी दूसरे मुल्क गिरफ्तारी हुई और ख्याल ये है कि वो भारत की तहवील में है, सो क्या इस प्रोफाइल के कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कुलभूषण जाधव को?
पहले मैं वो गुडविल वाली बात बता दूं, जैसे आपने तो अभी नंदन का जिक्र किया, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, ये दुनिया की हिस्ट्री में वाहिद वो एक फैसिलिटी है जहां किसी दूसरे मुल्क के लोगों को बगैर वीजा के आप अपने मुल्क में एंट्री दे रहे हैं। बायलेटरल तो अरेंजमेंट होते हैं कि आप हमारे लोगों को इजाजत दें हम आपको दें, लेकिन ये इतनी बड़ी गुडविल थी इसको भी बदनाम किया गया और इसके ऊपर इनवाइट किया हुआ था सुषमा स्वराज को, वो आई नहीं, इस पे भी मेरा ख्याल है कि सियासत करने की कोशिश की गई, हालांकि एक مذہبی سا معاملہ تھا جس سے پاکستان نے فیسلیٹیٹ کیا. تو یہ میرا خیال ہے ان کو سمجھنا چاہیے. ہمیں ہم دس اور بھی اگر کر دیں گے گڈ ول کے, تو جو مودی صاحب ہیں ان کا کیریئر سارا پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے. انہوں نے پہلے الیکشن اس سے لڑا, دوسرا اسی پہ, اور پھر پلوامہ والا کیسا کھڑا کر کے تو یہ بالا کوٹ وغیرہ کی کہانی کی. وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا, اپنے کیریئر کو کیسے برباد کرے گا؟ اس نے تیسرا الیکشن بھی اسی پہ لڑنا ہے. تو یہ جو درمیان میں آئیں گے, ہمارے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. بہت دیر پاکستان پہ الزام لگتا رہا, پاکستان ٹیرزم کراتا ہے, آج دن تک کوئی ثبوت نہیں آیا. لیکن یہ ایک واضح ثبوت ہے جہاں پہ اسپانسرڈ ٹیررزم آپ نے پکڑا ہے کہ ایک ریاست کا سرونگ آفیسر وہ ٹیررزم کروا رہا تھا یہاں پہ, اور اس نے اعتراف بھی کیا. اس کے جرائم کا جو تقریباً 300-400 لوگوں کا نیٹ ورک تھا, وہ گواہ سارے موجود ہیں جن جن کو وہ ہینڈل کرتا
اور یہ وجہ کہ عالمی عدالت انصاف نے ظاہر ہے ان کو نہ تو انوسنٹ قرار دیا.
وہ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں 70-80 ہزار لوگ مارے گئے. اگر ہم بھارت میں ٹیررزم کراتے تو 70-80 ہزار سے زیادہ ادھر مارے جاتے. بھارت میں تو نہیں کوئی مارے گئے, وہ تو یہ چھوٹے موٹے حملوں کی بات کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت یہ کام نہیں کر سکے گی. یہ 70-80 ہزار جو لوگ یہاں مارے گئے ہیں ان کے خون کے ساتھ غداری سمجھی جائے گی اس ملک میں اگر کسی کو چھوڑا جاتا ہے.
ایک
بڑا ٹچی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ایک آفیسر کی, اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا لیکن وہ اغوا کیا گیا تھا نیپال سے, ہمیں پتہ ہے. لیکن انہوں نے آج دن تک آفیشلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا جرم مزید ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو وہاں پہ نوکری ڈھونڈنے گیا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے وہاں سے اغوا کر لیا. ہی واز ابڈکٹڈ. تو وہ ایک علیحدہ قصہ ہے کہ اگر یہ اس کو کریں گے تو وہ واپس کرنا ان کا فرض ہے, دی گڈ ول, کیونکہ وہ ابڈکشن ہے, جرم کیا ہوا ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی
تعلق نہیں. دوسرے ملک سے جنرل صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. اور دیپانکر بینرجی صاحب آپ کے بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. جنرل امجد شو کوئکلی ہمارے پاس آخری 3 منٹ ہیں اور اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے, آج انٹیریئر منسٹر کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اعجاز شاہ صاحب کا کہ یہ جو حافظ سعید صاحب کی گرفتاری ہے یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. ایک تو پرائم منسٹر کا امریکہ کا دورہ, اس پس منظر میں بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ایف اے ٹی ایف جس میں ریویو ہونا ہے پاکستان کا کہ اس کو ادھر اس میں گرے لسٹ میں رکھنا ہے یا کیٹیگری تبدیل ہونی ہے. سو کیسے یہ پاکستان کو بینیفٹ کر سکتی ہے کوئی بھی ایکسٹریمسٹ اگر ایلیمنٹ ان کے خلاف ایکشن ہوتا تو؟
بینیفٹ تب کرے گی اگر پاکستان کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہے ایسا جس کی بنیاد پہ عدالتوں میں اس کے کیس چلایا جا سکے.
جی
پہلے بھی کئی دفعہ اس کو ہاؤس ریسٹ بھی کیا, پکڑ کے اس کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں بھی اس کو رکھا, لیکن جب آپ کے پاس شواہد نہیں ہوتے, اور بھارت نے کبھی کوئی ہمیں ثبوت نہیں اس کا مہیا کیا, سو مچ سو کہ امریکہ نے $2.5 million اس سے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اس کا لنک بتا دے بامبے سے تاکہ اس کا ٹرائل کیا جا سکے, کیونکہ بھارت نے تو الزام لگا دیا تھا لنک نہیں تھا. تو وہ انعام آج دن تک پڑا ہوا ہے, کوئی لنک نہیں نکلا. یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس ایک سال تک یا تقریباً 9-10 مہینے تک ایک نیٹ ورک چلاتا رہا حافظ سعید کا لنک نکالنے کے لیے, وہ نہیں نکال سکا, دو بندے مار گیا. تو میں یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی کو آپ پکڑ کے بند کر دیں تو اس سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ عدالتیں چھوڑ دیں گی اس کو, اور کیونکہ عدالتوں آپ اس کو بہت لمبے وقت تک رکھ نہیں سکتے. پھر آپ کو شرمندگی ہوگی جب عدالت میں جائیں گے اور وہ چھوڑ دیں تو پھر آپ کو مسئلہ آئے گا. اگر تو ثبوت اس دفعہ ہے کوئی ایسا کہ اس نے فنڈنگ کی ہے ٹیررزم کی کہیں, کیونکہ فنڈنگ کی بات سننے میں آ رہی ہے, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ یہ ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی تھی کہ ہماری زمین سے کوئی کسی کے خلاف کام نہیں کرے گا. اور اگر اس نے کیا ہے اور فنڈنگ کا ثبوت ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پھر تو اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر ثبوت نہ ہو تو پھر یہ لگے گا کہ وہی آپ نے ایسے کام کر دیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بڑا اس میں احتیاط کرنی. دوسری جو پرابلم ہے ہمیں, جب پہلے ہم نے یہ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بیک کرتے ہیں, ہم نے نہیں کیا. 2004 شروع میں ہی یہ کام ختم ہو گیا تھا جنرل مشرف نے امریکہ کے کہنے پہ اور انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور وہاں سے تمام کیمپس ہیں مظفر آباد سے بھگا دیے. لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ جی ہم نے شاید کشمیر کاز کے ساتھ احتیاطی کی ہے, لہٰذا انہیں میں سے لوگ جو تھے وہ پنجابی طالبان بن گئے اور وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. جیسے ہمارے خلاف لڑنا شروع ہوئے تو وہ راگ اور بھارت کے اتیچار گئے, وہ ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں. آپ اپنے لوگوں کو پتہ نہ چاہیں تو سزائیں دیں تو وہ دوسرے کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں.
بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بےحد ممنون ہیں. پروڈیوسر سامعین اس پروگرام کے لیے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے بیشتر ریپبلکن حلیف منگل کے روز اپنا دفاع کرتے رہے, کیونکہ اس سے پہلے ناقدین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے پیغامات پر تعصب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نسل پرستی پر مبنی بیانات قرار دیا. صدر نے اپنی ٹویٹس میں چار ڈیموکریٹ خواتین کانگریس ارکان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے ملکوں کو واپس چلی جائیں کیونکہ وہ امریکہ پر تنقید کرتی ہیں. یہ تمام ارکان خواتین امریکی شہری ہیں, جبکہ ان میں سے تین امریکہ ہی میں پیدا ہوئیں. اس تازہ ترین صورتحال نے ملک میں نسلی اور سیاسی تقسیم کو گہرا کر دیا. واشنگٹن سے قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نمائندے جم ملون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. وائٹ ہاؤس میں مہازرائی کے موڈ کے ساتھ صدر ٹرمپ اپنے بیانات پر قائم رہے, جس میں انہوں نے ایوان نمائندگان کی چار ڈیموکریٹ ارکان خواتین پر زور دیا کہ اگر وہ اس ملک میں خوش نہیں تو اسے چھوڑ دیں.
You look at what they've said. I have clips right here. The most vile, horrible statements about our country, about Israel, about others.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. میرے سامنے ان کے بیانات ہیں جو ہمارے ملک اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے بارے میں دیے جانے والے خوفناک بیانات ہیں. اس کا دار و مدار انہی پر ہے. وہ جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں, وہ اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں, وہ یہاں قیام کر سکتی ہیں, لیکن انہیں ہمارے ملک سے محبت کرنا چاہیے اور اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹرمپ کے اس بیان کا ہدف چار ڈیموکریٹ غیر سفید خواتین ہیں جو ایوان نمائندگان کی رکن بھی ہیں, جس پر ناقدین نے صدر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں نسل پرست قرار دیا. سینٹ میں ڈیموکریٹ لیڈر چک شومر کہتے ہیں,
I think what President Trump did was just despicable.
سینیٹر چک شومر کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے جو کہا وہ افسوسناک ہے. انسانی جبلتوں کو بدترین انداز میں بیان کرنا اور امریکہ کو تقسیم کرنا ایک ایسا عمل ہے جو پہلے کبھی کسی صدر نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدواروں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, جن میں دوڑ میں آگے جو بائیڈن بھی شامل تھے. وہ آئیووا میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف تھے, جہاں انہوں نے کہا, ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں رہا جو اس حد تک کھلم کھلا نسل پرست اور منقسم مزاج ہو. ذرا تصور کیجئے دنیا میں اس بارے میں کیسے سوچا جائے گا. بعض ریپبلکن اراکین نے بھی مخالفت کی اور صدر کو مردے الزام ٹھہرایا کہ وہ ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
I wish we'd have moved past it, but I'm afraid that with the comments that have been hurled back and forth, we're back into the
ریپبلکن سینیٹر مٹ رومنی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اس رویے کو ختم کر سکتے, لیکن مجھے خوف ہے کہ ایسے بیانات سے ہم اسی نوعیت کی تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں جو ہماری قومی روح کے لیے بے حد تباہ کن ہے. دوسرے ریپبلکن اراکین یا تو خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس معاملے سے الگ رہنے کو ہی ترجیح دی. سینٹ ریپبلکن لیڈر مچ مکونل نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام عوامی شخصیات اپنے انداز بیان میں نرمی لائیں.
Well, the president is not a racist. The president is not a racist. And I think the tone of all of this is not good.
سینٹر مچ مکونل کہہ رہے ہیں کہ صدر نسل پرست تو نہیں, لیکن میرے خیال میں ایسا لہجہ ملک کے لیے اچھا نہیں. پھر بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی بازگشت تمام نظریاتی رجحانات میں نظر آ رہی ہے. نیویارک سے کانگریس رکن الیگزینڈریا اوکاسیا کورٹیز ان چار ارکان میں شامل ہیں جو صدر کے بیان کا ہدف ہیں. وہ امریکی عوام پر زور دیتی ہیں کہ انہیں صدر کے ایسے حملوں سے بد دل نہیں ہونا چاہیے.
And so the first note that I want to tell children across this country is that no matter what
کارٹیس کا کہنا ہے کہ پہلی بات جو میں اس ملک کے بچوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قطع نظر صدر نے جو کچھ بھی کہا, آپ کا اس ملک سے ایک تعلق ہے اور یہ ملک ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے. صدر اور ڈیموکریٹس کے درمیان تازہ ترین مہازرائی کے بارے میں امکان یہی ہے کہ آئندہ برس کی انتخابی مہم کا نقطۂ آغاز ہوگا. ادھر امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس متنازع بیان کی مذمت میں قرارداد منظور کر لی جسے ڈیموکریٹ ارکان نے نسل پرستانہ قرار دیا. کانگریس کی چار غیر سفید ڈیموکریٹ خواتین ارکان کے بارے میں ٹرمپ کی ٹویٹس پر امریکہ میں کئی حلقوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا. صدر ٹرمپ کی ٹویٹس کے خلاف منگل کی شام ایوان نمائندگان میں مذمتی قرارداد پیش کی گئی جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا. قرارداد کے حق میں 240 ارکان نے ووٹ دیا جبکہ 187 نے اس کی مخالفت کی. ایوان کے کل ارکان کی تعداد 435 ہے جن میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے. ریپبلکن ارکان کی اکثریت نے امریکی صدر کے بیان کا دفاع کیا اور قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.